ڈاکٹر صاحب میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہیں، فرماتے ہیں کہ وہ کتابیں جن میں طب قدیم ہو، ابن سینا وغیرہ کی، اس کی نشاندہی کر دیں. نشاندہی کرنے میں کیا حرج ہے بھیا؟ لیکن آپ جو طب جدید پڑھ رہے ہیں نا میڈیکل، آپ اسے پڑھیے، اس میں کمال حاصل کیجئے. وہ جو قدیم طب پہ کتابیں ہیں وہ کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے. ہمیں پورا یقین ہے کہ مسلمانوں نے جتنی کتاب اور سنت پہ کتابیں لکھی ہیں اور حدیث اور قرآن کی جتنی شرح کی ہے، طب کی کتابیں یا تو اس سے زیادہ ہیں یا کم سے کم اس کے ہم پلہ تو ہیں ہی. اب ترکی چلے جائیں اور مسلمانوں نے طب میں جو کچھ کام کیا ہے، جو کتابیں لکھی ہیں، کمال کی چیزیں لکھی ہیں. جتنے پرانے ہمارے علماء تھے نا، وہ بیک وقت کئی چیزوں کے ماہر ہوتے تھے. وہ میتھمیٹکس پڑھتے تھے، اس لیے زمینوں کی پیمائش اور وہ جو پائی کا فارمولا ہے، کنوؤں کی پیمائش، ان کے پانی کے جائز یا ناجائز ہونے کی کیا صورت ہے، وراثت کے مسائل، جیومیٹری میں تو کمال حاصل ہوتا تھا. اسی لیے اللہ نے قرآن میں اس کی تعریف کی ہے، جیومیٹری کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان پہ انعام کیا. تنحتون الجبال، وہ پہاڑوں کو کھودتے تھے، اللہ کا یہ انعام تھا نا. اب پہاڑ کو کھود کر سارا اس کا ملبہ نکال کے ایک کمرہ بن گیا. اب اس کمرے کے پیچھے سیڑھیاں کیسے نکالنی ہیں؟ جیومیٹری نہ آتی ہو تو کون کر سکتا ہے حساب؟ وہ سیڑھیاں جا کر کھلیں گی کہاں پہ؟ یہ سارا نقشہ وہ بناتے تھے نا. اللہ نے اسے اپنے انعامات میں سے گنا ہے. تو یہ جو علماء تھے پرانے زمانے کے، یہ ادب بھی جانتے تھے، جیومیٹری بھی، میتھمیٹکس بھی، بیک وقت اور طب بھی، حکیم بھی ہوتے تھے. ایک ایک آدمی بہت بہت سے علوم پڑھے ہوئے ہوتا تھا، اس لیے انہوں نے کتابیں بھی اسی حساب سے لکھی. ابو علی سینا کی شفا آپ پڑھیے، ابو علی سینا کی شفا پڑھ کے عقل دنگ رہ جاتی ہے. یہ شخص ایک ہی وقت میں کیمسٹری پہ بھی لکھ رہا ہے، فزکس طبیعات پہ بھی لکھ رہا ہے، اسی میں وہ کتاب و سنت کی باتیں بھی کرتا ہے، اور آخر پر جا کر وہ کہتا ہے کہ تصوف اور روحانیت کا انکار نہیں کرنا چاہیے، یہ ایک مستقل علم ہے جو اللہ کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے. پھر وہ روحوں پر بحث کرتا ہے کہ عالم ارواح کے ساتھ عالم خلق کا کیا تعلق ہے. ابو علی سینا ایسے تھوڑے ہی مشہور ہو گیا. تو اس لیے اس کے لیے عربی پڑھنا، فلسفہ پڑھنا، ان اصطلاحات کو سمجھنا، وہ ٹرمینالوجی پوری بہت مشکل ہو گیا. جب آپ نے بنیادی طور پہ میڈیکل کالج میں پہنچ گئے ہیں اور ان چیزوں کو، تو کہنے کو تو آپ پڑھنے کو تو آپ پڑھ لیں. ابن قیم نے طب پہ لکھا ہے رحمہ اللہ، ابو علی سینا نے لکھا ہے، سیوطی نے لکھا ہے، لیکن ان میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے اب کے میڈیکل نے یا اسے رد کر دیا ہے یا دوسری طرح سے پیش کیا. مثلا ابو علی سینا کا خیال یہ ہے، جب اسے پڑھا تھا تو اس وقت پتا چلا کہ ان کا خیال یہ ہے کہ دل جو ہے نا، اس کی اندر جو خون ہوتا ہے، بس وہ اس کی اپنی چیز ہے، وہ دل کے اندر ہی رہتا ہے. اب جدید میڈیکل نے ثابت کر دیا کہ خون پورے جسم میں گردش کرتا رہتا ہے، وہی خون ہے جو دل کو بھی چلاتا ہے اور وہی خون ہے جو باقی جسم میں بھی ہوتا ہے. یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے، بہت سی چیزیں ہیں. اس لیے ممکن ہے اس بات کو کوئی صاحب علم سنے تو، بچوں اب کام کرنے کا یہ ہے کہ ہم نے پوری فقہ میں جتنے فتوے قدیم طب کی بنیاد پر دیے تھے اور آج میڈیکل نے اس طب کے متعلق بتا دیا کہ اس زمانے میں پوری انتہا تحقیق کی گئی تھی، اب ہمارے زمانے میں وہ ثابت نہیں ہو سکتے، ہمیں ان فتووں کو بدلنا چاہیے. جلدی سے ایک چھوٹی سی مثال آپ سے عرض کریں کہ کوئی صورت ایسی ہو گئی کہ کوئی لڑکی امید سے ہو گئی، فقہا کہتے ہیں اس کا دوسرا نکاح ہو گیا. وہ کہتے ہیں دوسرا نکاح جو ہوا ہے وہ تو ہو جائے گا، لیکن دوسرا شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کے قریب نہیں جا سکتا. اس کی علت انہوں نے کیا لکھی ہے؟ کوئی کتاب و سنت اس کی بنیاد نہیں. اس کی بنیاد یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بچے کا جسم اور وجود اس پہلے آدمی سے جس نے جبر کیا یا جو بھی ہے اس سے شروع ہو گیا. اب اس بچے کے ناخن اور دانت اور جسم کا فلاں فلاں حصہ جو ہے یا تو اس پہلے سے بنے گا, اور اگر دوسرا اس کے قریب ہو گیا تو دوسرے سے ہی ساری چیزیں اس کی بنیں گی. تو بچے میں باپ ایک جسم کا اور دوسرا باپ اس کا ہو جائے گا. جو یہ مختصر سی بات تفہیم کی غرض سے اسے آسان لفظوں میں بیان کر رہے ہیں, دوسرا باپ اس کے دانتوں کا اور ان چیزوں کا ہو جائے گا. ظاہر ہے کہ جب ہمارے میڈیکل نے ترقی کی ہے ان چیزوں نے, تو یہ نظریہ بالکل, وہ جنہوں نے یہ لکھا تھا وہ بھی قابل قدر ہیں. اس زمانے میں تھا ہی اتنا تحقیق ہی اتنی کی جا سکتی تھی, تو ہیں وہ بھی قابل قدر. لیکن اب فتویٰ اس پہ بدل جائے گا. اب ہم جو دوسرا نکاح ہوگا اس کو نہیں روکیں گے, وہ نکاح ہوگا یا جو کچھ بھی, یا چاہے وہ پہلے ہی نکاح ہو, ہم اسے نہیں روک سکتے. کیونکہ روکنے کے لیے آپ کو شرعاً کسی بنیاد کی ضرورت ہے, اور شرعی بنیاد اس کی ہے نہیں. یہ اب ہمارے بچوں کو چاہیے, جن لوگوں کو اللہ نے میڈیکل میں سمجھ بوجھ دی ہے, وہ ان مسائل کو دیکھیں, اور جس کی بنیاد طب ہے, کتاب و سنت نہیں طب ہے, اس پہ ہم غور کریں کہ ان مسائل کو اب بدل دینا چاہیے یا نہیں. ایک سوال یہ تحریر فرمایا کہ خواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والا کیا گمراہ ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے بھائی. یہ کیسی آپ عجیب بات کر رہے ہیں؟ آپ سوچیں, جنہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خود ان کی زندگی میں اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا, وہ گمراہ ہو گئے یا نہیں؟ اور وہ بھی اکا دکا دو چار مل جائیں گے ولی عزب اللہ, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مسلمان ہو گئے, انہوں نے آپ کو دیکھا اور قرآن پاک کو لکھنے کے لیے کاتب بھی مقرر ہو گئے, اور پھر وہ مرتد ہو گیا. ایک آدمی آیا تھا مدینہ منورہ میں, اس نے اسلام قبول کیا, پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ رضی اللہ عنہ میں شامل ہو گیا جو کاتب تھے, قرآن کریم لکھتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے تھے اصحاب صفہ میں, اور ان کو فرماتے تھے کہ الف ایسے لکھتے ہیں, با ایسے لکھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ جیسے بچوں کو پڑھاتے ہیں نا, اس طرح پڑھایا کرتے تھے اصحاب صفہ کو. یہ ساری تفصیلات اگر آپ نے دیکھنی ہو تو حلیت الاولیاء پڑھیے, اس میں ہے یہ سب کچھ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کیسے کرتے تھے, تعلیم کیسے دیتے تھے. تو اللہ تعالی نے ایک آیت نازل فرمائی کہ ہم انسان کو پیدا کرتے ہیں یہ صورت, یہ پھر اس طرح, پھر اس طرح, پھر اس طرح, پھر اس طرح تبدیلیاں واقع ہوتی جاتی ہیں. ثم انشأناہ خلقا آخر, پھر ہم اسے فائنل ٹچ دیتے ہیں. اور آخر پہ فرمایا فتبارک اللہ حسن الخالقین. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں تک پہنچے نا, فائنل ٹچ, آخری مرتبہ اس بچے کو سنوارتے ہیں, تو اس سے کہا فتبارک اللہ حسن الخالقین, کیا برکت والی ذات ہے اللہ کی جو سب مراحل سے بچے کو گزارتی ہے. تو آپ نے میں لکھو, اسے کہا کیا لکھوں؟ اپنے میں یہی لفظ لکھو. وہ شبے میں پڑ گیا, اسے کہا یہ تو میرا فکر ہے, لکھ تو دیا اس نے, ولیعذ باللہ, لیکن اس کے دل میں شک ہو گیا. اسے کہا یار یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے قرآن کو آتے ہیں, یہ میرا فکر تھا اسے قرآن میں شامل کر دیا, تو اگر میرے ہی فکر تھا قرآن ہے تو وہی کیا چیز ہے. تو لوگوں میں یہ شوشہ چھوڑ کے وہ بھاگ گیا مکہ مکرمہ. پھر اس کا موت واقع ہو گئی, تو اہل مکہ کہتے تھے کہ ہم اس کو دفن کر کے آئے رات کو, اور صبح ہم نے دیکھا اس کی لاش جیسے کسی نے اٹھا کر باہر زمین پہ پھینک دی ہے. تو پھر ہم گئے دفن کر کے, پھر تین مرتبہ ایسے ہوا, آخر پھر ہم نے اس کی لاش رکھی پہاڑوں پہ لے جا کے اور پتھر اوپر ڈال دیے. بس یہ جو اس نے اللہ کی کتاب کا وحی کا مذاق اڑایا تھا, یہ ہونا ہی تھا. کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو اپنے عمل کا نتیجہ نہ بھگتے۔ حتیٰ کہ اللہ معاف کر دیتا ہے پر نتیجہ اس کا جو ہے نا وہ بھگتنا پڑتا ہے۔ سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام زمین پہ آ گئے اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، ان کا کہ اللہ ہم نے بڑی زیادتی کی اپنی جانوں کے ساتھ وغیرہ وغیرہ، معافی ہو گئی، ختم ہو گیا، لیکن زمین پہ تو آنا تھا نا۔ اس طرح بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو اعمال کرتا ہے اس کے نتائج توبہ سے اگرچہ اللہ معاف کر دے لیکن سوسائٹی پہ اپنا اثر چھوڑتے۔ تو اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کافر کو بھی ہو سکتی، بہت واقعات آپ کو ایسے ملیں گے کہ وہ نان مسلم تھا، مسلمان نہیں تھا، پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خواب میں آ کے اس کو اشارہ فرمایا اور اس نے اسلام کو قبول کر لیا، ایسی بھی واقعات مل جائیں گے۔ ڈاکٹر باری صاحب جنہوں نے انڈس ہاسپٹل بنایا ہے ان کے متعلق تحریر فرمایا ہے کہ ان سے ملاقات ہونی چاہیے، بھائی ضرور ہونی چاہیے۔ ہم تو انڈس ہاسپٹل کے جو لوگ ہیں نا، جس کو چلا رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، بہت زیادہ ان کے لیے دعا مانگتے ہیں، وہ چاہے ہمیں ملے نہ ملے، ہمارا اور ان کا کوئی تعلق نہیں، لیکن ہم بہت خوش ہوتے ہیں جو بار بار یہ اعلان کرتے پھریں کہ اگر آپ کو گردے کی کوئی تکلیف ہے تو آپ ہمارے ہاسپٹل میں آئیے اور فری علاج کر رہے ہیں۔ یہ اتنی بڑی نیکی ہے، اتنی بڑی نیکی وہ کر رہے ہیں کہ شاید انہیں خود بھی اندازہ نہیں ہے کہ انسانوں کے کام آنا، انسانوں کو نفع پہنچانا، یہ اللہ کو کتنا راضی اور خوش کرتا ہے۔ ایک کتے کو پانی پلا دیا تھا، ساری زندگی کے گناہ معاف کر دیے گئے۔ خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کو نفع پہنچانے والا۔ ایک ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ایک ہے وحی، ایک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج۔ یہ جو مزاج سمجھنا ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ بہت بڑی چیز۔ صحابہ رضی اللہ عنہم میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنا قریب ہوا وہ اتنا ہی مزاج شناس تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج کیا ہے، پیسہ ہے، خرچ فرما رہے ہیں۔ عرض کیا گیا کہ اللہ کے رسول آپ بہت خرچ کرتے ہیں، کچھ بچا کے بھی رکھنا چاہیے۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کا، اللہ کے رسول خرچ کیجئے، کیا بچانا ہے، اللہ جو عرش جیسی چیز کا مالک ہے آپ کو نہیں دے گا۔ بہت خوش ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، انفق یا بلال، انفق یا بلال، بلال خرچ کر، اور خرچ کر، جو ہمارے پاس ہے سب خرچ کر دے۔ ولا تخف من ذی العرش قلالا، اور جو عرش جیسی چیز کو پیدا کر سکتا ہے نا، مت ڈر، وہ مجھے نہیں تنہا چھوڑے گا، میں بھی مجھے خرچ دے گا۔ تنگ دستی کے خوف سے خرچ کرنا مت چھوڑ۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج سمجھنا ہوتا تھا۔ کیا حضرت سودا رضی اللہ عنہ کا ذکر ایک مرتبہ آیا تھا، عرض کیا تھا نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ انہیں طلاق دے دیں، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میں اپنی باری عائشہ رضی اللہ عنہ کو دیتی ہوں، جو آپ میرے ہاں وقت گزارتے ہیں دن اور رات، وہ عائشہ رضی اللہ عنہ کیا گزار لیا کریں، میں بہت بوڑھی ہو گئی ہوں، لیکن مجھے طلاق نہ دیں، میں چاہتی ہوں کہ قیامت میں آپ کی بیویوں میں سے میں بھی شامل رہوں، وہاں کھڑی ہو جاؤں، آپ کی بیویاں جب سب کھڑی ہوں گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات انہوں نے اس سے عائشہ رضی اللہ عنہ کا کیوں کہا، وہ جانتی تھی نا مزاج، جانتی تھی نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ تو عائشہ رضی اللہ عنہ سے ایسی محبت تھی کہ اللہ سے دعا کی کہ اللہ میں دنیا کی چیزیں سب میں برابر تقسیم کر دیتا ہوں، اور اے پروردگار عائشہ کی طرف میرا رجحان زیادہ ہے، فلا تلومنی فی، اللہ قیامت میں اس پہ مجھ سے پوچھا نہ جائے، میری پوچھ نہ ہو، اللہ مجھے ان سے تعلق زیادہ ہے۔ طبیعی چیز۔ تو ڈاکٹر باری صاحب ان سے کوئی ملاقات نہیں، معلوم بھی نہیں کیسے ملتے ہوں گے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی محنت کو قبول فرمائے، اور خدا کی قبولیت بہت بڑی چیز ہے۔ ایک سوال یہ بھیجا ہے آپ نے ریکارڈ کر کے کہ خلاصہ جس کا یہ ہے کہ آپ نے فرماتے ہیں کہ مفتی اور مولوی جو ہوتے ہیں ان کی زبان میں تاثیر نہیں ہوتی اور اولیاء کرام کی زبان میں تاثیر ہوتی ہے. ٹھیک ہے بھیا, ہوتی ہوگی اور ان میں بھی نہیں ہوتی ہوگی. اصل چیز تو اخلاص ہے نا. مفتی مولوی اولیاء اللہ کوئی کیٹیگرائز نہیں ہوتے کہ کس کی اللہ نے سننی ہے اور کس کی نہیں سننی. بہت سے اللہ کے بندے جنہیں آپ ولی اللہ شمار نہیں کرتے تھے لیکن وہ اتنے زبردست علماء دین تھے کہ ان کا ایک مرتبہ کا کہہ دینا لوگوں کی تقدیر بدل دیتا تھا. ایک مرتبہ ان کا کہہ دینا کہ بیٹے مسواک کر لیا کرو بس کافی ہے, وہ آدمی بدل جاتا تھا. جو علماء اپنے علم پہ عمل کرتے ہیں اور دو چیزیں ان میں پائی جاتی ہیں, اللہ کے ساتھ اخلاص کا تعلق اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان کا تعلق. جس شخص میں یہ دو چیزیں پائی جائیں گی کہ اللہ کے ساتھ اپنی عبادت میں اللہ کی اطاعت میں مخلص رہے, خدائی کی کرے اور کسی کی نہیں, اور لوگوں کے ساتھ بغیر عوض کے سوچے لوگوں کے کام آئے, اس کی زبان میں اثر آ جاتا ہے کیونکہ وہ اپنے مقصد کے ساتھ بھی مخلص ہوتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ اس کو شفا مل جائے. یہ اخلاص دودھ کے لیے استعمال ہوتا ہے, اصل میں لفظ خالص. اللہ نے کہا حلال اللہ الدین الخالص, لوگوں پیور ریلیجن یہ صرف اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے تمہارا خالص دین. اسی سے لفظ خلوص بھی نکلا ہے, اخلاص بھی نکلا ہے. تو اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جی توڑ کے اس چیز سے محبت کرتے ہوئے اس کی اطاعت اور ان چیزوں میں لگ جائے. اخلاص اتنی بڑی چیز ہے کہ اسلام اور نیکی تو بہت بڑی چیزیں ہیں, گناہ کی دعوت اخلاص سے دے تو دوسرا پگھل جاتا ہے. شراب سے بڑی محبت ہے ولیعاذ باللہ کسی کو, اور وہ چاہتا ہے کہ دنیا ساری میری طرح شرابی بن جائے. دو چار دن کسی آدمی کو اخلاص سے دعوت دے تو وہ مولوی صاحب بھی پگھل کے اس کے ساتھ ہی چل پڑے. اخلاص ہے نا, اس میں اثر ہے. جو جس چیز کے لیے مخلص ہوتا ہے اس کی رائیں اللہ کھول دیتا ہے. یہ اللہ کی فطرت کے اصول اور فطرت کے قوانین ہیں, اور فطرت انسانی وہ مومن ہو یا کافر ہو اپنا عمل بہرحال دکھاتی ہے. ماں کی دعا کیوں بچے پہ اتنا مؤثر ہو جاتی ہے, حتیٰ کہ موت ٹل جاتی ہے کبھی, اس لیے کہ ماں میں جو اخلاص پایا جاتا ہے نا وہ اور نہیں پایا جاتا. ایک دعا, اگلا سوال یہ لکھی ہے علامہ عینی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے کہ الحمدللہ رب العالمین, رب السماوات و رب الارض و رب العالمین. یہ ساری دعا جو آپ نے تحریر فرمائی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اس دعا کو مانگتا ہے اور اس کا ثواب اپنے والدین کو پیش کر دے تو والدین کے سارے حقوق معاف ہو جاتے ہیں, یہ بات ٹھیک نہیں ہے. ہم نے بہت کوشش کی کہ کہیں سے یہ دعا مل جائے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی یہ فرمایا, وہ کہہ دیتے تو بات ہی ختم تھی, لیکن کسی صحیح سند ثابت نہیں اس کا. ہم حیران ہیں کہ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے آدمی تھے, عینی مورخ تھے, عینی محدث تھے, عینی مفسر تھے. عینی کا سب سے بڑا کمال وہ ان کی بخاری کی شرح ہے, اس سے بھی بڑا کمال جو ہدایہ پہ انہوں نے لکھا ہے, جو فقہ حنفی کی انہوں نے خدمت کی ہے. معلوم نہیں عینی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ چیز کہاں سے ملی, آپ بھی تحقیق کیجئے. ہمارا خیال ہے کہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو لکھی ہے یہ پرانی کتابوں میں کہیں نہیں آتی. آپ اس کی تحقیق کر لیجئے, اور یہ پڑھنا اور یہ سمجھنا کہ والدین کے حقوق ہو جاتے ہیں بالکل ایسے نہیں ہیں. والدین کے حقوق اپنی جگہ پہ ہیں, بیوی کے حقوق اپنی جگہ پہ ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت
بڑا جملہ فرمایا تھا عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کو، یہ لڑکے تھے نا، تو یہ جتنا قرآن نازل ہو چکا تھا ان کی جوانی میں سارا رات کو کھڑے ہو کے پڑھ دیتے تھے اور روز روزہ رکھ لیتے تھے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا تھا اور فرمایا تھا کہ عبداللہ تمہاری آنکھوں کا بھی حق بنتا ہے، سو جایا کرو اور پھر اللہ کی عبادت کے لیے اٹھا کرو، اور تمہارے جسم کا بھی تم پہ حق بنتا ہے، اس کو راحت دو، تمہارے گھر والوں کا بھی حق بنتا ہے. وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، جو لوگ تم سے ملنے آتے ہیں، ملاقات کے لیے آتے ہیں، ان کا بھی حق بنتا ہے. فَاتِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، ہر ایک کو اس کا حق دینا چاہیے اور اپنے والد کی اطاعت کر. قصہ یہ تھا کہ عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے شادی کرا دی تھی عبداللہ کی، اور عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کی اپنی شادی ہو گئی تھی جب وہ 10 سال کے تھے، تو 11واں سال تھا ان کی عمر کا، تو یہ عبداللہ پیدا ہوئے. بہت ذہین تھے عمر بن العاص رضی اللہ عنہ، بہت ذہین تھے. تو باپ بیٹی کی عمر میں 11 سال کا فرق تھا. اب جب یہ جوان ہوئے تو والد کو ہوئی کہ بیٹے کی شادی ہونی چاہیے، کر دی انہوں نے. تو بخاری شریف کی طویل حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ دلہن جو تھی وہ کچھ عرصے کے بعد ہی گھریلو کپڑے پہننے لگی، تو انہوں نے کہا بیٹی دلہنیں تو کچھ سے عرصے تک بن سنور کے رہتی ہیں اور یہ سجنا سنورنا تم نے چھوڑ دیا. انہوں نے کہا جس کو مجھ سے غرض ہونی چاہیے وہی نہیں پوچھتا تو پھر کیا. انہوں نے بیٹے سے اب کیسے بات کرتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے عرض کیا، تو آپ نے بلا لیا. پھر آپ نے پوچھا عبداللہ کیا کرتے، انہوں نے کہا سارا قرآن جو نازل ہوا ہے اب تک پورا رات کو پڑھ دیتا ہوں اور دن بھر روزہ. تو پھر اس پہ آپ نے یہ فرمایا تھا، یہ ساری چیزوں کے حقوق گنے، پھر فرمایا تھا اے ابو اپنے والد کی اطاعت کرو. عبداللہ رضی اللہ عنہ بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے پہ مر مٹے، حتیٰ کہ جب سیدنا علی اور معاویہ رضی اللہ عنہ ایک دوسرے کے سامنے آئے ہیں تو عمر بن العاص تو رائٹ ہینڈ تھے معاویہ رضی اللہ عنہ کے، تو یہ عبداللہ کھڑے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی فوج میں اور لڑ نہیں رہے. لوگ بار بار عبداللہ کو دیکھتے ہیں کہ عبداللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا محبت تعلق ہی، لڑ کیوں نہیں رہے صحابی؟ تو برا اثر پڑا فوج پہ. تو اس پہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے آ کے ان سے پوچھا، ان کا عبداللہ تم کیوں نہیں لڑتے؟ کہا کیسے لڑ سکتا ہوں، علی حق پہ ہیں. ان کا علی اگر حق پہ ہیں تو میرے لشکر میں کیوں کھڑے ہو؟ انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ والد کی مان کے چلنا، تو والد نے چونکہ یہاں کہا اس لیے کھڑا ہوں، یہ حد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اور ان کی بات ماننے کی. اسی لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس مرتبے تک پہنچے جہاں لوگ نہیں پہنچ سکے. مسجد میں داخل ہو رہے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے خطبے میں یہ فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، تو ایک پاؤں اندر تھا ایک پاؤں باہر تھا، عبداللہ وہیں بیٹھ گئے. یہ ایسے لوگ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے. پھر یہ سوال پوچھا ہے کہ خلا کی ڈگری مل گئی، اور لمبا سوال ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اب وہ دوسرا شوہر ہے ان کا. بھئی یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. خلا جو ہے ہمارے ملک میں یہ تنسیخ نکاح نہیں ہے، پہلا نکاح نہیں ٹوٹتا، یہ صرف اتنی سی بات بتاتا ہے کہ کون زیادتی کر رہا ہے، لڑکی یا لڑکا. اس کے بعد اگلا فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے اکٹھے رہنا ہے، انہیں الگ کرنا ہے اور ان کے کیا کیا حقوق بنتے ہیں. صرف عدالت کا خلع لے کے پہلے شوہر سے طلاق لیے بغیر اگر دوسرا شوہر ہوگا ان کا ہوگا تو جائز نہیں ہے. اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے. اس لیے آپ نے خلع لے لی، ٹھیک ہے ہو گیا ہوگا، لیکن پہلے شوہر سے طلاق بھی تو لی ہے کہ نہیں لی؟ پہلے شوہر سے طلاق لینی ہے، اس کے بعد عدت گزارنی ہے، پھر جا کر دوسرا شوہر دوسری شادی. ایک سوال یہ تحریر فرمایا کہ 8 اپریل کو میسج بھیجا اور یہ الفاظ لکھے جاؤ دی طلاق تمہیں. 12 اپریل کو پھر لکھا کہ ایک بار کہا ہے کہ جاؤ، 3 بار بھی کہہ دیتا ہوں تو طلاق کا کیا ہوگا؟ ایک طلاق تو بھئی ہو گئی پکی جب اس نے کہا کہ جاؤ دی طلاق تمہیں. یہ جو اگلا فقرہ اس نے کہا نا کہ 3 بار بھی کہہ دیتا ہوں، یہ حال کا جملہ ہے. اگر وہ یہ کہتا 3 بار بھی کہہ دوں گا تو پھر تو طلاق نہ پڑتی، اس نے اپنے ارادے کا اظہار کیا تھا، پھر کہا یا نہیں کہا. اب اس نے کہا 3 بار بھی کہہ دیتا ہوں، یہ کہہ دیتا ہوں ایک تو اس کے معنی یہی بنتے ہیں کہ 3 بار بھی طلاق، اور ایک معنی یہ بنتے ہیں کہ ٹھہرو تم، میں بھی کہہ دیتا ہوں. اب یہ اس سے پوچھا جائے کہ اس کے بعد اس نے کیا کیا، اس نے 2 مرتبہ اور کہا نہیں کہا، یا 3 کہا یا نہیں کہا، فیصلہ پھر اس پہ ہوگا. ایک سوال یہ دریافت فرمایا کہ دوسری شادی کی ہے، پھر پہلی بیوی کو خوش کرنے کے لیے میں نے اس کے سامنے فون کیا اور پہلی بیوی کو یہ کہا کہ تم مجھ سے آزاد ہو، پھر میں نے کہا تم مجھ سے آزاد ہو، پھر میں نے کہا تم مجھ سے آزاد ہو، 3 مرتبہ. اور پھر اس کے بعد میں نے بیوی سے کہا، پہلی بیوی سے کہا کہ دوسری کو خوش کرنے کے لیے میں نے جملے کہے تھے، طلاق نہیں دی. لیکن بھیا یہ طلاق ہو جائے گی، ہو گئی ہو، پہلی بیوی کو 3 طلاقیں، یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے اللہ کے احکامات، بہت شرم کی بات ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے ہی کیس آ گیا تھا، اس سے کہا تھا اللہ کے رسول میں نے 1000 مرتبہ طلاق دی ہے، تو آپ نے بتایا 3 تو ہو گئیں اور 997 مرتبہ تم نے اللہ کا مذاق اڑایا. یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں نا، یہ اللہ کا مذاق اڑانا، آپ کسی دوست کا، شریف آدمی کا مذاق اڑا کر دیکھیں، پھر پتہ چلتا ہے کیسی درکت بنتی ہے. اسی لیے قرآن طلاق کی صورت میں بھی اور سورہ بقرہ میں بھی جہاں طلاق کے احکام آتے ہیں خدا بار بار کہتا ہے کہ دیکھو اللہ کی حدود کو مت توڑنا، دیکھو اللہ کی حدود کو. اللہ اسی لیے کہتا ہے کہ فقط ظلم نفسا، بہت ہی اپنی جان پہ ظلم کرنے والا آدمی جو طلاق کے مسائل میں ہماری حدود کو توڑتا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدید نفرت کا اظہار فرماتے تھے 3 طلاقیں بیک وقت دینے پہ. اسی لیے 3 طلاقیں بیک وقت دینا خود گناہ ہے. اگر اتنی مصیبت پیش آ جائے تو طلاق صرف ایک ہے، بس ایک مرتبہ طلاق دے اور چپ ہو جائے، وہ عدت گزارے گی. شریعت تو یہاں تک کہتی ہے کہ پہلے اس کی بھی تحقیق کر لی جائے، بیوی سے پوچھ لیا جائے کہ وہ کب پاک ہوگی، غسل کرے گی، جب وہ پاک ہو جائے گی تو اسے 1 طلاق ملنی ہے، بس اس کے بعد کچھ نہیں. وہ دوسری مرتبہ پاک ہونا، پھر تیسری مرتبہ پاک ہونا، پھر 3 طلاقوں کا واقع ہو جانا، پھر اس کا عدت گزارنا، اور پھر عدت کے بعد دوسرا نکاح، یہ ساری چیزیں ہیں اللہ نے صاف صاف بیان کی. یہ کیا زبان کے چٹخارے اور چسکے ہیں کہ 3 طلاقیں ایک ایک مرتبہ میں دے دینا، یہ آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے. صرف ایک چیز آدمی کو گناہ سے روکتی ہے اور وہ اللہ کا خوف ہے، وہ جواب دہی کا احساس ہے، اور وہ اللہ کے سامنے جا کر اس سارے عدل کے ہونے کا احساس ہے کہ خدا مجھ سے پوچھے گا. کبھی بھی ان مسائل کو اپنے ہاتھ میں لینا ہی نہیں چاہیے، کبھی بھی. اگر اتنے ہی غصے پہ قابو نہ ہونا تو نکاح ہی نہیں کرنا چاہیے. اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ مثنا و ثلاثہ و رباع، دو دو تین تین چار چار شادیاں بھی تم کر سکتے ہو. وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم اپنی بیویوں میں انصاف کو برابر کی سطح پہ قائم نہیں رکھ سکتے، فواحدہ، تو ایک نکاح کرنا، اور ایک بیوی کے ساتھ بھی انصاف نہیں کر سکتے تو اللہ نے کہا صبر کرو. وہ ایک جان ہے، ایک زندگی ہے، اس کم ظرف کو پہلی مرتبہ اختیار ملا ہے، کسی جان کو پہلی مرتبہ اختیار ملا نا، پہلے تو یا باپ کے جوتے کے نیچے رہے یا والدہ کی سنتے رہے یا کچھ اپنی مصروفیات، کوئی انڈر تھا ہی نہیں نا کس پہ حکمرانی کرنی. حکمرانی کے لیے پہلی مرتبہ وہ خاتون مل گئی تو کرتوت یہ. ولیعذ باللہ خدا بار بار کہتا ہے ڈرو. طلاق سورہ طلاق پڑھ لیں اور سورہ بقرہ میں جہاں اللہ کہتا ہے ڈرو مجھ سے، مت ان چیزوں میں پڑھنا. ایک سوال یہ دریافت فرمایا کہ قومی ترانہ اس کو سننے کے لیے کھڑے ہو جانا اور جھنڈے کی سلامی، یہ سب شرک ہے؟ نہیں بھیا، ایسے تو نہیں ہے. ہم زیادہ زیادہ یہی کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن آدمی قیام کرتا ہی ہے. دوست ملنے آ جائیں تو بھی تو اٹھتا ہی ہے، ماں باپ ملنے آ جائیں تو بھی تو اٹھتا ہے. قیام تعظیم کے لیے کرنا ہمارے نزدیک جائز ہے. فتویٰ اسی بات پہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو منع فرماتے تھے کہ میرے آنے پہ نہ اٹھا کرو، وہ ان کی عظمت تھی، وہ ان کی اپنی علو شان تھی. وگرنہ کسی کے آنے پہ اٹھنا یہ آداب میں سے ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے تو لوگ اٹھے، ان نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو سلام کیا اور عمر بن العاص بیٹھے رہے. تو عمر رضی اللہ عنہ جب ان کے پاس سے گزرے تو درہ مارا عمر کو اور فرمایا کہ عمر کو اگر خلافت کی پرواہ نہیں تو خلافت کو بھی عمر کی کوئی ضرورت نہیں. ایک ڈسپلنڈ لائف ہے نا، اسے قائم کرنا ہے نا. اسے کوئی حرج نہیں ہے کہ آدمی بڑوں کی تعظیم کے لیے اٹھے. باقی رہ گئی اتنی بات بڑھا دینا کہ یہ شرک تک پہنچائے نوبت، معاذ اللہ. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سارے مشرک ہو گئے. یہ ایک لفظ اسے اسلام سے نکال دے گا، یہ ایک لفظ اسے ہر طرح سے دین سے باہر، اور پھر اس کی بیوی بھی نکاح سے نکل جائے گی. اور یہ ہم کسی کو فتوے میں اگر یہ کہتے ہیں نا کہ اس سے تم مرتد ہو جاؤ گے اس جملے سے اور تمہاری نماز روزہ سب ضائع ہو جائے گا، تو اتنی پرواہ نہیں ہوتی آج کل مسلمان. جب کو نکاح ٹوٹ جائے تو کہتے ہیں جی وہ، ہم کہتے ہیں ہاں جی، اس کا اثر یہی ہوتا ہے. پھر جب کفر ہوتا ہے تو نکاح بھی تو ٹوٹتا ہے نا، اس پہ چکنے ہو جاتے ہیں. تو اس لیے یہ چیز نہیں کرنی چاہیے. ولیعذ باللہ فارقلیت نام رکھنا، اس کی تحقیق کر لیجئے، دیکھ لیجئے. مولانا سلیمان منصور پوری صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ لکھا اس فارقلیت کے لفظ پہ، انہوں نے سیرت پہ بہت اچھی کتاب لکھی ہے رحمت للعالمین. تو اس میں انہوں نے یہ ثابت کیا اپنی تحریرات میں کہ فارقلیت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی تھا عبرانی زبان، اس کو دیکھ لینا چاہیے. اور اگر یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ثابت ہوتا ہے تو رکھنے میں کوئی حرج بھی نہیں. ارشاد فرمایا کہ ہم پہ زبردست تنقید فرمائی ہے آپ نے، اللہ جزائے خیر دے آپ کو، بہت اچھی بات ہے. ہم میں سے کوئی شخص بھی اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کی ہر بات مان لی جائے، ٹھیک ہے نا. تو نقد تنقید ہونی چاہیے. ہم بڑے خوش ہیں آپ کی اس تنقید سے کہ ہم نے مشرف کو کتا کہا ہے. ہم نے تو یہ جملہ کہا تھا کہ اگر ہم کتا پالتے تو اس کا نام رکھتے مشرف. وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ کتا ہماری سوسائٹی میں بھی، حتیٰ کہ انگریز جو پالتے ہیں اور ساری زندگی ساتھ رکھتے ہیں، وہ بھی نفرت کی علامت کا اظہار کرنے کے لیے کتے ہی کا حوالہ دیتے. ہم اس سطح سے بالا ہو کے بات کر رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں برا بلا کہا ہے، وہ نہیں. حقیقت میں جائیں ہم کہ حقیقت کیا ہے. اس لیے اوباما کے دور میں جب اسامہ بن لادن، اس کی لاش بہائی گئی تھی، تو اب اس زمانے میں تبصرہ پڑے امریکہ کے اخبارات کیا اور پاکستان میں، دنیا بھر میں اوباما کا یہ بیان چھپا کہ انہوں نے کہا کہ کتے کی موت مارا گیا. اس لیے کہ کتے کا لفظ نفرت کے اظہار کے لیے ہے. اور ہم نے جو مشرف صاحب کے لیے کہا ہے، آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ اس شخص کا دور کیسا گزرا؟ تو کتے کا لفظ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نفرت کے لیے استعمال فرمایا. آپ نے فرمایا جب تم کسی کو کوئی تحفہ دو تو واپس نہ لینا، اور اگر تم واپس لوگے تو کل قلب یعود فی قیہ، ایسے ہی خراب چیز ہے جسے کتا کہہ کرے اور چاٹ لے. تو کتے کا لفظ نفرت کے لیے استعمال ہوا نا, لیکن باتوں میں بات چلتی ہے. امام حنیفہ رحمۃ اللہ کی فقاہت دیکھو یار, کمال ہے اس شخص کے دماغ, کمال. امام صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا تحفہ دیکھ کے واپس لینا مکروہ ہے, حرام نہیں. لوگوں نے کہا حضرت حرام ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا سخت جملہ کہا. تو انہوں نے کہا کیا جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہی کہا ہے نا کہ کتا کہہ کر کے چاٹ لے. یہ فعل اتنا برا ہے, یہ بات اتنی بری ہے کہ دوست کو تحفہ دے کے واپس لے لے, لیکن تم سوچو کہ کتا اگر اپنی ہی قے کو دوبارہ چاٹ لے گا تو اس کے حق میں یہ نجاست اس کے حق میں تو حرام نہیں ہے نا, اس پہ تو شریعت نافذ نہیں ہو رہی کتے پہ. فعل ناپسندیدہ ہے, بری بات ہے, دیکھیں گے تو گھن آئے گی. لیکن کتے کے لیے اپنی کیا, یہ اس کا کیا مقام ہے؟ اسی لیے فرمایا میں کہتا ہوں مکروہ ہے, حرام نہیں. یہ فقاہت ہے, اسے کہتے ہیں فقہ. تو اس لیے آپ کو اگر یاد نہیں ہے تو ہم دو چار چیزیں یاد دلائیں. لال مسجد میں کیا کیا, ان بے گناہوں پر بھی گولیاں چلائیں جو بچیاں تھیں, آ گئی کسی بہکاوے میں, کچھ ہو گیا, لیکن کیا وہ اس کو ڈیزرو کرتی تھیں کہ ان کی لاشیں اس طرح پھینکی جائیں؟ لاشوں کو کوئی پوچھنے والا آپ کے دور میں نہیں تھا, اتنی بھی توفیق نہیں تھی کہ کسی سرکار مولوی صاحب کو کہتے کہ مولوی صاحب لاشیں دفن کرنی ہے, یہ کرنا ہے, ان کا جنازہ پڑھنا ہے. ہم تو اندر کے حقائق جانتے ہیں. ڈی سی پنڈی نے فون کیا ہم سے اور انہوں نے کہا کہ کچھ جنازے ہیں, آپ جنازہ پڑھا دیں, غسل کرا دیں. یہ سب لال مسجد کی لاشیں ہیں, عورتوں کی بھی لاشیں. ہم اپنی ہمشیر کو ساتھ لے کے گئے, دوستوں کو ساتھ لے کے گئے. ہم سے پوچھیں ان لاشوں کا کیا حال تھا, ہم سے پوچھیں اس سے کتنی بو آ رہی تھی, اور ہم سے پوچھیں وہاں کیا ہو رہا تھا. یہ اس مشرف کے دور میں ہوا ہے, اور حرام ہے جو ان کو ذرا بھی احساس ہوا ہو کہ ہم نے کیا کیا. داڑھی رکھنا عذاب ہو گیا تھا, ٹوپی پہننا اس کے زمانے میں عذاب ہو گیا تھا, لوگوں نے داڑیاں کٹا دی. ہم کتنے ہی لوگوں کو جانتے ہیں جنہوں نے بالکل کلین شیو کر لیا, کہ جس داڑھی والے کو دیکھو, جس ٹوپی والے کو دیکھو, پہلی بات یہ ہے کہ یہ کسی گروپ سے تعلق رکھتا ہے. گاڑی سے اتارو, گاڑی سے اتار کے اب گاڑیاں چیک ہو رہی ہیں, تھپڑ مارے جا رہے ہیں, جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے. یہ سب ہوتا رہا انہی کے دور میں. ہم لوگ بچے نہیں تھے, باشعور تھے, اسی ملک کے شہری تھے, اور خدا کے دوستوں کا مذاق اڑانے کے لیے تصوف کی ایک کونسل بنا لی کہ ہمارا دین تصوف ہے. اور پتہ نہیں چودھری ظہور الہی کے کون اس کا صدر بن گیا کہ میں سب سے بڑا صوفی ہوں. یہ جو ڈرامے کھیلتے ہیں نا, خاص طور پہ اس تصوف میں, اور اللہ کے دوستوں کا مذاق اڑاتے ہیں. یہ اس نے بھی حرکت کی اور اب عمران خان نے بھی, کہ مسجد نبوی میں کیا ہوا ہے. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آواز کا بلند کرنا یہ کوئی بات ہی نہیں ہے. اور پھر یہ جہلم کے پاس کوئی جگہ, اب یاد نہیں رہے اللہ اس کا نام, اس پہ تصوف کی یونیورسٹی بنانا. اے یار, صوفی اپنے آپ کو مٹاتا ہے یا اپنی بلندی کے نشانات پیدا کرتا ہے؟ اسے اللہ کی دوستی سے اتنی فرصت ہی کب ملتی ہے کہ اپنے نفس کا ادعا کرے. سب سے بڑا گناہ اپنے وجود کا ادعا ہے, وجود کو ختم کرے. شعور اور وجود, ان دونوں چیزوں پر غور کرے, اور شعور اس حد تک پختہ ہو جائے کہ وجود کی نفی کرے, تب جا کر کہیں اللہ کی توحید کے راستے کی خوشبو ملتی ہے. یہاں تصوف پہ یونیورسٹیز قائم ہو رہی ہیں, صوفی ہیں, یہ اچھے صوفی ہیں. ان سے پوچھو کتنے مراقبے کیے ہیں, کتنا ذکر اذکار کیا ہے, اللہ کی اطاعت میں کتنی زندگی بسر کی ہے, جوانی کا خون کہاں جلایا ہے, یہ سب خدا کے دین کے ساتھ مذاق کی باتیں. ایک سوال یہ فرمایا کہ اسلامی ریاست پر کتابیں کون کون سی ہیں. ریاست پر بہت کچھ لکھا گیا ہے، بہت کچھ لکھا گیا ہے. مولانا مودودی صاحب نے بھی لکھا ہے ریاست پہ، ان کی بہت اچھی تحریرات بھی ہیں. اسی طرح ہمارے حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی تحریرات میں اسلامیت اور مغربیت کی کشمکش پڑھ لیجیے، اس میں بھی یہ موضوع ہے. سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت طیبہ کا جو حصہ لکھا ہے اس میں معاشیات پر بھی ہے اور اس پر بھی، ریاست پہ بھی ہے کہ اسلامی ریاست کیسے وجود میں آتی ہے. ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی کو پڑھ لیجیے، انہوں نے بھی بہت اچھا لکھا ہے. یہ جو آپ نے اس کے ساتھ ایک چیز بھیجی ہے، بہت لوگ یہ بھیجتے ہیں HTTPS یہ لکھا ہوا ہوتا ہے نا، بھائی ہمیں یہ نہیں آتا، نہ اس فون پہ یہ کھلتی ہیں چیزیں. اس لیے جتنے بھی لوگ یہ بھیجتے ہیں کہ اس کے بارے میں کیا رائے ہے یا یہ کیا ہے یا کیا بیان ہے، ہم سن ہی نہیں پاتے اسے. ایک یہ لکھا ہے کہ عید کے بعد ہم آپ سے رابطہ کریں گے اور کچھ نوجوان ہیں جو دنیا میں الہاد کے خلاف کام کرنا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ الہاد پہ کچھ تعلیم حاصل کریں. عید تو گزر گئی، اب تک تو آپ حضرات کا کوئی میسج نہیں ملا، کوئی رابطہ نہیں ہوا. ضرور یہ کام کیجیے، بالکل کرنا چاہیے. ہمیں اپنی زندگی کا مشن بنا کر کام کرنا چاہیے. کوئی ایک آدھ چیز لے لیں اور اس کے بعد سیریس ہو جائیں، زیادہ کام نہیں ہوتے. انسانی زندگی ہے ہی کتنی، بس ایک آدھ کام کو لے لیں، اس ایک آدھ کام میں اپنی صلاحیتوں کو صرف کر دینا، کھپا دینا، یہ بہت بڑی چیز ہے. اللہ اس سے خوش ہوگا، اللہ اس سے راضی ہوگا. آپ اردو ادب پہ کام کر لیں، انگلش لٹریچر پہ کام کر لیں، فرانسیسی لٹریچر پہ کام کر لیں، آپ کتاب و سنت پہ کام کر لیں، لیکن کام ایسا ہونا چاہیے کہ پتہ چلے کسی مسلمان بچے نے کیا ہے. یہ ہے اصل بات، اس پہ ٹاپ کرنا چاہیے. اس میں ہمارے یہاں اس وقت پوری امت میں کوئی ایک آدمی ایسا نہیں ہے جس کو ہم فون کر کے کہہ سکیں کہ حضرت یہ بتائیے یہودیوں کی نماز کیا ہوتی ہے، جس کو ہم کہہ سکیں، پوچھ سکیں کہ حضرت یہ بتائیے تورا جو ہے اس کے اصل نسخے یہودی کیا دعویٰ کرتے ہیں. یہودیت کے متعلق اتنے سوالات اٹھتے ہیں، آدمی نہیں ملتا. نتیجہ یہ کہ پھر یہودیوں ہی کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے. لندن میں جو ان کا سٹڈی سینٹر ہے، ہم کئی مرتبہ وہاں فون کر کے پوچھتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ ہماری مراد یہ ہے یہ ہے. افسوس ہوتا ہے کہ کوئی مسلمان ہو سچائی کے ساتھ حقائق کو بیان کرے اور پوری امت میں ایک فرد ایسا نہیں ہے جو یہودیوں پہ اتھینٹیسٹی رکھتا ہو کہ یہ ماسٹر ہے، یہ آدمی جو کہتا ہے سچ کہتا ہے.